نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. ساتواں پارہ، اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا، ہم ابتدائی آیات کا ترجمہ پچھلے پارے کے ساتھ کر چکے، دوبارہ دہرا دیتی ہوں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ دکھلے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر جو ہم کو پہنچا ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخ والے ہیں. پچھلے پارے کی بھی آیت ہم نے ساتھ ہی ملائی تھی. ان کا عنوان کیا ہے؟ وہ ایک کال نہیں تھا،
وہ ایک کال نہیں تھا بلکہ ان کی ہستی کا نمائندہ تھا.
ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشکلات کا دور تھا، چند صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ میں اس وقت ایک حکمران تھا جو ویسے تو کرسچین تھا لیکن اس کا دل بہت نرم تھا اور حق شناس تھا. کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد مکہ والوں کو خیال آیا کہ ان کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں. چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہ مسلمانوں کے خلاف وہاں کچھ باتیں ایسی کہنے لگے کہ جس کی وجہ سے نجاشی جو تھا اس کے دل میں شک آئے اور وہ یہاں سے ان کو نکال دیں. اس موقع پہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے وفد کی نمائندگی کی اور سورت مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی، جن کو سنتے ہی نجاشی جو تھا وہ آنسوں سے رونے لگا اور اس نے حق کو پہچان لیا اور زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ وہ بات جو تم لے کے آئے ہو اس میں اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے کلام میں کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. اس موقع کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے گروپ جو تھا وہ آیا اور آپ نے ان کو مسجد نبی میں جگہ دی. اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے وہاں عبادت کی، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی کچھ آیات ان کے سامنے تلاوت کی، جن کو سن کے اس گروہ کے جو لوگ تھے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے رونے لگی. اسی کیفیت پہ بات ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ حق کو پہچاننا، قرآن پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ حق کو پہچاننا. قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو کس کے نکلتے ہیں؟ جس کو وہ قرآن سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بندہ مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو قرآن پڑھ کے اندھے اور بہروں کی طرح وہاں سے نہ گزر جائے، بلکہ قرآن پڑھ کے آنسوؤں کا نکلنا کسی انسان کے دل کی نرمی کی علامت ہے. اور نرم دل وہ زمین ہے جہاں پہ نیکیوں کا پودا اگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو اور رو. رونا کوئی مصنوعی رونا نہیں ہوتا، بلکہ اس رونے کے لیے انسان کو حق کو پہچاننا پڑتا ہے. حق کیا ہے؟ بندہ مومن کی معراج. حق کیا ہے؟ ہمارا کھویا ہوا بچہ. حق کیا ہے؟ ہمارا وہ رشتہ دار جس کو ہم کئی سالوں سے نہ مل چکے ہوں.
تصور میں لائیے ذرا، آپ کسی کو جانتے ہوں اور پھر کچھ عرصے تک آپ اس سے دور ہوں.
آپ کی آنکھیں ترس رہی تھی اس کو دیکھنے کے لیے.
کبھی آپ نے ایئرپورٹس پہ ایسے منظر دیکھے ہوں گے کہ لوگ بچھڑوں کو ملتے ہیں جب تو ان کی آنکھیں آنسوں سے روتی ہیں. یا اس ماں کو سوچئے جو کئی سال کی اپنے بچے سے بچھڑی ہو اور ایک دم اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، کیا اس کو اپنی آنکھوں پہ قابو رہے گا؟
بالکل اسی طرح وہ لوگ جو حق سے دور جا چکے تھے. وہ
فطرت جس پہ اللہ نے پیدا کیا،
نفس کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے
ماحول کے اثر کی وجہ سے
اور شیطان کی وارداتوں کا شکار ہونے کی وجہ سے جب انسان اس حق سے دور زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اتنے میں یہ حق قرآن کریم کی طور پہ اس کے سامنے آنے لگتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسوں سے رونے لگتی ہیں. اور ایسا شخص ہی جو اللہ سے ملنے کی طلب رکھتا ہے، آج دنیا میں اگر اللہ کے کلام کو پڑھ کے اور سن کے رونے لگتا ہے تو کل امید کی جاتی ہے کہ جب جنتوں میں اللہ کو پائے گا تو اس وقت بھی اس کی آنکھیں چھلک رہی ہوں گی. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ہم دن رات قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں اور پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کہ ہم سن سن کے سن تو نہیں ہو چکے.
کیا یہ قرآن ہمیں صرف کچھ عربی کے لفظ نہیں دکھتے؟ کیا ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ ایک جنتر منتر ہے جو ہمارے سامنے ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد بس ہم سوچتے ہیں کہ نیکیاں اتنی ہو گئیں, اتنے پارے پڑھ لیے, اتنے پڑھ لیے.
اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جنت دی ان کے ایک کال کے بدلے, وہ کال کیا تھا؟
ہم تو کہتے ہیں جنت عملوں پہ ملے گی, یہاں قادر ہے بیما قالو.
در حقیقت وہ ایک کال نہیں تھا, وہ ان کی ہستی کا ایک نمائندہ تھا. یہ وہ کال تھا کہ جس نے ان کی اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی خبر دی اور ان کی شخصیت پھٹی. حقیقت یہ کہ جب انسان قرآن پاک کو اس کی سچائی کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے پڑھنا چاہیے, تو انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. پچھلی شخصیت ٹوٹ کے چورا چورا ہو جاتی ہے اور ایک نئی شخصیت وجود میں آتی ہے. اور یہ قرآن ان کے اندر کے زلزلوں کی علامت تھی, یہ پکار ان کے اندر ایک ایسے انقلاب کے برپا ہونے کی دلیل تھی کہ یہ اس کلام کو سن کہ اب انہوں نے اپنی تمناؤں, اپنی امیدوں کے قبلوں کو بدل لیا ہے. اور یہ وہ آواز تھی کہ جس سے پتا چلا کہ تعصب اور مسلط کی تمام دیواریں ان کے اندر سے گر چکی ہیں.
یہ قول نہیں تھا, یہ ایک دعا تھی جو اللہ تعالیٰ کے پاس جب گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ان کو جنت دے دی. آج ہم سننے والوں میں سے بھی اگر کوئی اپنی پچھلی زندگی میں اس حق سے دور جا چکا تھا,
اگر زندگی گناہوں کی طرف جل چکی تھی اور اگر تعصب کی دیواریں تھیں, کوئی بڑی بات نہیں, کوئی ناممکن بات نہیں, اللہ سے رو کے انسان دعا کرے. یہ آج ہمارے بھی دل کی کیفیت ہو سکتی ہے. آج رات کی تنہائی میں ہم بھی اپنے رب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو سکتے ہیں کہ اللہ میں حق سے آج تک اتنی دور کیوں تھی. بعض دفعہ انسان کو حق سمجھ بھی آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر کبر اور تکبر بھرا ہوتا ہے, جس کبر کی وجہ سے پھر وہ حق کی بات کو سن کے بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دے وہ مقابلہ کرنے لگتا ہے. ایسے لوگ پھر قرآن سن کے بھی وہاں سے بالکل ایسے ہی اٹھتے ہیں جیسے بارش کے بعد زمین سوکھی کی سوکھی رہ جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کو اس طرح جذب کر دے کہ جیسے گیلی مٹی اپنے اندر پانی کو اور زیادہ لیتی ہے اور پھر وہاں سے خیر کے پودے بھی اگنے لگے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ, اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغ قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا, لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو. اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, یا ان کو کپڑا دینا ہے, یا ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے, اور جس کو اس کی قدرت نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ تھی آیت نمبر 87 سے 89. ان کا عنوان ہے اصل رحبانیت, تقوی اور شکر ہے. دوسرا ٹاپک ہے بولنے میں بھی اسراف سے بچو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جب بھیجا تو اس دنیا کو خوبصورت سجا سنوار کے بھیجا. جب لوگ دین کی طرف آئے تو 2 انتہاؤں پہ چلے گئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو اپنے پر حرام قرار دیا اور جنگلوں میں چلے گئے. ایسے لوگ نصرانی یعنی کرسچینز کے راہب کہلائے, یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا. سورت صف میں ہم اس کا تذکرہ مزید دیکھیں گے. لیکن دین سیکھنے کے بعد یا دین کی طرف آنے کے بعد 2 قسم کے رویے سامنے آتے ہیں. ایک وہ رویہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دو, بالکل کسی رشتے کی پرواہ نہ کرو, کسی تعلق کی پرواہ نہ کرو. اور ایک طریقہ دوسرا ہوتا ہے جو وہ کیا ہے کہ ہم تو اس کو سن کے عمل کر نہیں سکتے, لہٰذا چھوڑو اور جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ جاؤ. یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں افراد اور تفرید کی راہیں ہیں. جس طرح نصارہ کے دینداروں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا, اسی طرح اللہ کے نبی کے چند صحابہ کے دل میں بھی کچھ تقویٰ کا ایسے ہی معیار آ گیا. انہوں نے آ کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم سوئیں گے نہیں اور ساری رات عبادت کریں گے, ہم شادی نہیں کریں گے اور سارا دن اللہ کی عبادت, یعنی ہم تجارت نہیں کریں گے اور سارا دن اللہ کی عبادت کریں گے. اور اسی طرح کی خود ساختہ نیکیوں کا تذکرہ تھا. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ان کو بلا کر کہا کہ تم کیا کرنے لگے, تم میری عبادت کو کم سمجھتے ہو. میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی اور کچھ عبادت بھی کرتا ہوں, میں دن میں کچھ کام بھی کرتا ہوں اور میں اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ ایک زندہ تعلق ہے جو نفسیات کی سطح پر قائم ہوتا ہے, اور یہ سراسر ایک اندرونی تعلق ہے. بندہ رب کے ساتھ اندر سے جڑتا ہے, لیکن لیکن جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اندر کا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، پھر ان کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو انسان کو گائیڈ کرے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ پھر ظاہری قسم کی کچھ پابندیاں لگانے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خول کا اپنا لینا، کسی ایسے شل میں اپنے آپ کو قید کر لینا کہ جس کو دیکھ کے لوگ ہمیں دیندار کہیں اور وہ پھر ہمارے دیندار ہونے کی دلیل ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ انسان سے جو دوری مطلوب ہے مادی چیزوں سے، وہ ظاہری دل کی دوری ہے، ہاتھوں کی دوری نہیں۔ یہ دنیا باہر رہے لیکن دل میں نہ آئے۔ ایسے لوگ جب ظاہری پابندیاں لگاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اول دین کی طرف آنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے قدم رک جاتے ہیں، اور اس طرح کا دین کوئی تقویٰ کا دین نہیں۔ اصل رہبانیت تقویٰ اور شکر ہے۔ نہ ملے تو بچ جاؤ، صبر کر لو، مل جائے تو شکر کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نظریہ میں کتنا کھول کے بیان کر دیا کہ آج اب الامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، یا صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر، خوشی میں شکر، اور دونوں کا بدلہ جنت ہے۔ آج دین کے نام پہ جب ہم نے لوگوں کو ایک اتنا مشکل اور ایک اتنا ناممکن قسم کا دین دکھایا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے ہی نفس کے ہاتھوں سے مجبور تھے، انہوں نے دین کو خیر بات کہہ دیا۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کو سامنے لائے کہ جو دین کا اصل پیش کریں۔ ہم جیسے دنیا کے معاملات میں اسراف کرتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے کہ بعض لوگ دین پہ آنے کے بعد دین کی تبلیغ کے دوران بھی اسراف کرنے لگتے ہیں، اور دین کو اتنا مشکل اور اپنے اندر کے جذبات کا عکاس بنا کر پیش کرتے ہیں کہ صرف یہی لگتا ہے کہ جو دین پہ آئے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم جہنم اللہ مارے گا۔ ایسی تمام چیزیں اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کے کلام کو دیکھ لیجیے، اتنا بیلنس ہے۔ جہاں جہنم کی بات ہے، اس کے فوراً پر جنت کی بات ہے۔ جہاں عمل صالح کی بات ہے، اس کے بعد عمل سیئات کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیلنس دین ہمیں پیش کرنے کی توفیق رکھے۔ جس طرح انسان اس قسم کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے کہ جس کے اندر یعنی افراط اور تفریط ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے کوئی نئی نئی چیز ملتی ہے نا، تو انسان اس کو مس یوز کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی نئی چیز آپ کے گھر مشین آتی ہے، آپ اس کو خوشی خوشی استعمال کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو نہیں بھی سمجھ ہوتی، پھر بھی اس کو کر رہے ہیں، جلد بازی میں اس کو غلط استعمال کر کے جلا دیتے ہیں۔ جب نیا نیا دین زندگی میں آتا ہے نا، تو اس قسم کا ایکسٹریمزم آتا ہے۔ کبھی کسی کو دین کے نام پہ آپ شدت برتا دیکھیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے تھوڑے علم کی علامت ہے۔ جتنا آپ اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، جتنا آپ حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی آسان ہونے لگتی ہے۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے حلال کو حرام بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ان آیتوں میں کہ دیکھو، تم اللہ کے حلال کو حرام مت بناؤ، تم ایسا نہ کرو ان چیزوں کو۔ ہاں یہ بھی نہ کرو کہ حلال کے پیچھے ہو تو اس کے اندر ایکسٹریم میں چلے جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن کسی وقت بھوک بھی چکھاؤ اپنے جسم کو، اچھے کپڑے بھی پہنو، لیکن صرف ان کپڑوں کے غلام نہ بن جاؤ۔ گھر میں بھی کھاؤ، کبھی باہر کھانا پڑے تو باہر بھی کھا لو۔ کوئی ایسا فتویٰ نہ دو کہ جس سے لوگ ایک مصنوعی زندگی کو محسوس کر کے دین سے دور ہوں۔ ایسے ہی ایکسٹریمزم کے اندر ایک ایکسٹریم انسان کی زبان کا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ جائے، اور ہم اپنے کھانے پینے کے معاملات کے اندر کوئی افراط اور تفریط نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زبان بھی قابو میں رہے۔ ہماری زبان جب بے قابو ہو جاتی ہے نا، تو ہمیں خود نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم جنت کی بجائے جہنم کی سڑک پہ چل رکے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اگر یہاں بیٹھ کے یہ سوچ لینا کہ میں نے اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے، جہاں میرے بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولوں، ہم وہاں بھی بولنے لگتے ہیں اور اس معاملے میں بھی بولنے لگتے ہیں جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اسراف والی باتوں میں ایک چیز ہے، بات بے بات قسم کھا لینا، جس کا تذکرہ ان آیات میں آیا کہ جب کوئی ایسی بات کر دے کہ قسم کھا لے اور اس کو لگے کہ میں نے ٹھیک نہیں کھائی، تو اس کا کفارہ ادا کر دے، جو ہم نے ان آیتوں میں پڑھا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جتنا بندہ اللہ کی بڑائی کے احساس سے مرعوب ہوتا ہے، اس کی زبان خاموش ہوتی ہے۔ ہم یہ جو ہر وقت بولتے ہیں نا، یقین کریں یہ خود پسندی ہے، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے۔ ہم اپنے اندر کی آوازوں کو دبا کے بولتے ہیں۔ آپ صرف خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، آپ کی زندگی کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے، لوگ آپ کی سننے لگ جائیں گے اگر آپ خاموش رہیں گے۔ جب ہم ہر وقت خود بولتے رہتے ہیں، ہم سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو گے تو یہ جان لو کہ تمہارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں, جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں, پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں, پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں. اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 90 سے 93 90 سے 93. ان آیات کا عنوان ہے حفاظت عقل کے انتظامات, اور دوسرا اس کا ٹاپک ہے تقویٰ کے مراحل. ان آیات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہم سب کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے, کچھ مقاصد شریعت ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے نا, یہ بے مقصد نہیں دے دی. یہ کسی عامر یا کسی ڈکٹیٹر کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. یہ کسی نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے احکامات نہیں دیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ان کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور ان ساری چیزوں میں سے احکامات کے جو رولز ہیں ان میں ایک رول کیا ہے کہ انسان کی عقل کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی عقل خراب نہ ہو. ان آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو عقل کی حفاظت کے لیے لازمی ہے, اور ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم شراب اور جوا اور ازلام اور انصاف سے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قوتیں پیدا کی تھیں انسان کے تحفظ کے لیے. ایک چیز تھی حیا اور دوسری چیز تھی خوف. حیا موڈیسٹی کو کہتے ہیں اور خوف جو ہے یہ فیئر کو کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. جب انسان کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح پہ گرنے سے بچ جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے. شراب کو اسلام جو ناپسند کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شراب انسان کے ان دونوں جذبوں کو ختم کر دیتی ہے. انسان بے حیا ہونے لگتا ہے اور اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شراب کے نشے میں چور ہو کر وہ کام بھی کر لیتا ہے کہ جس پہ نشہ ٹوٹنے کے بعد اس کو خود شرم آنے لگتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہوش میں رہے. انسان کو اللہ تعالیٰ ایک با مقصد انسان بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان شراب کے نشے میں مچور ہونے لگتا ہے تو وہ اپنا بھی نہیں رہتا. قرآن پاک کی ان آیات کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو شراب اور جوا اور اس قسم کی چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, جس کو آج کے ویسٹرن کلچر نے اپنی ریسرچز کی بنیاد پہ بھی پروف کر دیا, صرف اگر انہیں کو سامنے رکھ لیں تو شراب اور جوا انسان کی عقل کے دشمن ہیں. آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں, برٹش ڈاکٹرز کی ایک رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 72% پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ شراب کی وجہ سے ہیں. چند رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں گی کہ شراب کے جو ایفیکٹس آج کے نان مسلم لوگوں نے سامنے رکھے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں 60-70% جو قتل ہیں یہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. 50% لڑائیاں جو جھگڑے ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. 70% جو ابیوز کیسز ہیں یہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور سٹیپنگ کی بات آپ نے سنی ہوگی, فلاں کو چھرا گھونپ دیا, 75% کیسز جو ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک برٹش سروے 1997 میں ہوا کہ 1.5 million وکٹمس جو تھے وہ شرابیوں کے حملوں کا شکار ہوئے. یعنی شراب پینے والا خود اپنی زندگی اجیرت نہیں کرتا, وہ دوسروں کی بھی زندگی اجیرن کرتا ہے. اسی طرح 1995 سے 1997 تک لندن کے اندر ایک سروے تھا جس میں بتایا گیا کہ 72% جو بیماریاں ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی الکوہل ایڈکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. اسی طرح 1988 سے 1995 کے دوران امریکنز نے $57.3 million ڈرگس پر خرچ کیے. یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کس طرح روکتا ہے اور ویسٹ کس طرح ان چیزوں پہ. پھر یہ صرف شراب پینے کی بات نہیں, شراب کے اشتہارات کو اگر آپ دیکھیں, سب سے خوبصورت بوٹل شراب کی ہوگی, سب سے خوبصورت اشتہار شراب کا ہوگا. آپ دیکھیں اس کا پینا, اس کا ٹوسٹ کرنا, اس کو پسند کرنا, یہ ان لیٹ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو دنیا میں انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے, اسی شراب کو پروموٹ کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں اور ان لیڈ بننے کی علامت کی جاتی پارٹیز میں. جہاں آپ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں اگر وہاں وائن چلتی ہے, اگر وہاں شراب چلتی ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ انسانیت کو کیا تحفے دیں گے. 1994 میں $1.37 million سے زیادہ شراب کی ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ ہوا. اسی طرح 1980 کی ایک رپورٹ ہے, 20,000 ہیروئن پینے والے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. آپ مت سوچیے کہ ہم اپنے ملکوں میں محفوظ ہیں. آج اگر ہم اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ بچے بھی کہیں نہ کہیں شکار ہو سکتے ہیں. کبھی اپنے بچوں کو کسی پارٹی میں جانے کی بات ہو, سلیپ اوورز کی بات ہو, نائٹ سپینڈنگ کی بات ہو, تو احتیاط کیجئے. آج وہ معصوم پارٹیاں نہیں رہیں جو کبھی آپ کے دور میں تھیں کہ مل کے بیٹھے اور ڈرنک پیے اور چپس کھا کے اور کچھ سنیکس لے کے آگئے. آج شراب جو ہے وہ پارٹیز کے اندر کثرت سے پی جاتی ہے, اور اس کا نتیجہ کہ بعض اب ایسے مقابلے ہوتے ہیں جیسے پہلے دور میں آپ سنتے تھے چین اسموکرز. اس طرح ایک ایسی اصطلاح آج کے دور کی پارٹیز کے اندر رائج کی گئی کہ کون کتنی شراب پی سکتا ہے, جام سے جام پلاتے ہیں. ایک سے ایک ایک سے ایک، اور بعض دفعہ اس مقابلے میں کئی بچے جو ہے مر جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارا یہ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم کسی چیز کو بیٹ نہ کر سکو تو تم اس کو جوائن کر لو. یو کینٹ بیٹ اٹ، جوائن اٹ. یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. یہ شراب جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور اسی کے ساتھ دیکھیے جہاں شراب ہوگی وہاں جوا بھی ہوگا. یسر سے یہاں جوئے کو دو لفظوں میں آپ سمجھ لیں، اسی کا نام انگلش میں گیملنگ ہے. اسلام میں دو چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی، ایک ٹرم ہوتی ہے رسک اور ایک ہوتی ہے چانس. رسک جائز ہے، چانس جائز نہیں ہے. رسک کہاں ہے؟ تجارت میں آپ مال لگاتے ہیں، رسک ہے آپ کا، وہ بڑھ بھی سکتا ہے، آپ کا کم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. آپ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک چیز بناتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ بھی سکتی ہے. یعنی رسک جائز ہے، یہ پاسبل ہے. لیکن چانس کیا ہے؟ کہ جب انسان دشمن کے ہاتھوں میں رول ہونے لگے، جب انسان یہ دیکھے کہ چانس لیتے ہیں، چلو لیتے ہیں ایک ٹکٹ لاٹری کا اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، مل گیا تو اور مل جائے گا، چلا گیا تو ہاتھ سے چلا گیا. لہٰذا گیملنگ کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جس کے اوپر آپ کا پیسہ لگے لیکن آپ کی محنت نہ ہو، چانس ہے رسک نہیں ہے. ختم بھی ہو سکتا ہے، چانس بھی لگ سکتا ہے. آج دیکھیے کہ جو لوگ تاش کھیلتے ہیں اور اس کے اوپر منی رکھتے ہیں، برج کھیلنا دیکھ لیں، بلیک جیک کو دیکھ لیجئے، ہارس ریسنگ کو دیکھیں، گھڑ دوڑ کے اوپر جو پیسہ لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ بیٹنگ، کرکٹ کے اوپر شرطیں لگا کے کھیلتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے انعامی اسکیمیں، جتنی انعامی اسکیمیں ہیں یاد رکھیے یہ گیمبلنگ ہے. صرف ایک نمبر نکل آیا یہ آپ کا چانس ہے، بائی لک بائی چانس. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اس طرح تبولی اور نہ جانے کیا کچھ، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یسر کی چیزیں ہیں. اسلام بندے کو ایک با مقصد انسان بناتا ہے. جن لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی جلدی منی آنے لگتی ہے
پھر وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں معاشرتی برائیاں ہوں گی، وہاں شوہر بیوی میں جھگڑا ہوگا،
شوہر بیکار ہو کے سارا سارا دن گھر پہ بستر توڑیں گے اور ساری ساری رات دوستوں کے ساتھ محفلیں سجائیں گے، ان گھروں میں کہاں خوشی رہے گی. اور جب فجر کا وقت ہوگا تو اس وقت ان کی آنکھ لگنے لگے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی بیکورڈ نہیں بنانا چاہتا. یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ گندے اور غلیظ کاموں کو آج ایک انلیٹ ہونے کی بات سمجھے. کافر تو کافر تھا، آج مسلمان کی محفل میں جب شراب ہو، یا آج مسلمان کی شادی میں شراب ہو، آج مسلمان کی میٹنگز میں جب شراب ہو، آج مسلمان کے ہوٹلز میں جب شراب ہو، جب آج مسلمان کہے کہ میں کیا کروں، آئی کینٹ سے نو، مجھے رکھنا پڑے گا، میرے گھر بڑے لوگ آ رہے ہیں، آج میرے گھر فلاں سیاسی لیڈرز آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ نے کہا یہ رجس ہے.
رجس کا لفظ استعمال ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام کا لفظ نہیں. اللہ نے لفظ حرام نہیں بولا بلکہ اس کی تمام لاجکس دے دی جو کسی چیز کو حرام بولا جاتا ہے.
رزق کہا، رزق کہتے ہیں ایسی گندگی کو جسے دیکھ کے کراہیت آئے. ہیومن سیکریشنز، جانور کی سیکریشنز، گندگی، فضلہ. آپ ذرا سوچیے انسان اپنی گندگی نہیں دیکھ سکتا. یعنی رزق کے اندر کراہت کا لفظ آتا ہے، یعنی ایسی گندی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے انسان کو گھن آئے. یہ شیطان کی ایک سیکریشنز ہے. اس کے پیچھے جاؤ گے تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا، قریب بھی نہ جانا. دنیا اردو میں لفظ اجتناب ہوتا ہے کہ اوائڈ اٹ، لیکن انگلش میں یہ اس سینس میں نہیں آتا، بلکہ کیا تھا کہ اس کے تو قریب بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو عداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس سے عداوت ہوگی، بغض ہوگی. یہ تیسرا نقصان ہے شراب کا. کون کہتا ہے شراب کے حرام کا لفظ نہیں؟ اللہ نے وہ تمام سیکوینسز، وہ تمام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر ایفیکٹس جو کسی چیز کے حرام ہونے کے ضمن میں ہو سکتے ہیں، وہ یہاں بیان کر دی. پھر چوتھی بات بتا دی، فصدوکم عن سبیل اللہ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، یہ تمہیں نماز سے روکتی ہے. آپ دیکھیے جب ایسی محفلیں سجتی ہیں، اذانوں پہ اذانیں ہوتی رہے، ان کو کیا پرواہ. ایسی محفلیں سجتی ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کو وہ پڑھنا اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ پوچھ کے کہتے فہل انتم منتہون، کیا تم اب بچتے ہو؟ یہ کوئی مشورہ نہیں دیا جا رہا، یہ رائے نہیں لی جا رہی، یہ حکم دیا جا رہا ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پہلے ڈانٹتی رہے، پھر نہ سنے تو وہ کہتی ہے باز آتے ہو کہ نہیں، چھوڑتے ہو کہ نہیں، اٹھتے ہو کہ نہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی، دور رہتے ہو ان مجلسوں سے کہ نہیں، کیا بات ہے تم ان باتوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا چاہو گے کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ انسان کی عقل کا حال دیکھیے، شراب گندی ابس بدبودار، اور اس کی تعریف میں جتنے اشعار کہے گئے اتنے زمزم کی تعریف میں نہیں کہے گئے. عقل کو دیکھیے، شیطان کیسے گندی چیز کو خوبصورت کر کے اور خوبصورت کو گندا کر کے دکھاتا ہے. زمزم جو اندر کے لیے شفا ہے، باہر کے لیے شفا ہے، اس کو آپ ذرا ایک طرف کر دیجئے، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں بولنے والے. آج میڈیا نے اس کو پروموٹ کیا، آج فکشن نے اس کو پروموٹ کیا، آج کے ناولز، آج کے ڈائجسٹ، اور آج ہیرو کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی شراب کی بوتل دے کے کتنے ہی نوجوان مچلنے لگتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کر دے. جب ان برائیوں کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے تو اس کا یہی نتیجہ ہے. تیسری دفعہ یہاں یہ موقع ہے، اس لیے آج میں آپ سے کھل کے بات کر رہی ہوں. میں نے پیچھے دو تذکروں میں کبھی ذکر آپ سے اتنا نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کو وہ روایت سنانا چاہوں گی جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شراب کی وجہ سے 10 لوگوں کے اوپر لعنت ہے. تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے قرآن پاک میں بھی یہ روایت موجود ہوگی. جس نے اس کو کشید کیا، جس کے لیے کشید کیا، جو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لایا، اور جس کے لیے لایا گیا، جس نے اس کی کمائی کھائی، جس کے لیے پیش کیا گیا، جس نے پیش کیا، اللہ اکبر. اس کو ام الخبائث کہتے ہیں ساری خبیص چیزوں کی ماں. ایک ایسا موقع تھا کہ ایک شخص تو نیک تھا, اس کے پاس تین چوائسز تھیں, یا تو شراب پی لو, یا قتل کر دو, یا زنا کر دو. اس نے سب سے چھوٹی چیز قبول کر لی کہ قتل تو بہت بڑی بات ہے اور زنا بھی بہت بڑی بات ہے, میں شراب پی لیتا ہوں. جو ہی اس نے شراب پی, اس کے بعد شیطان نے اس سے زنا بھی کروایا اور زنا کے بعد اس بچی کو قتل بھی کروا دیا. یہ جہاں ایک برائی ہوگی اس کے ساتھ دوسری برائی بھی جائے گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا. اللہ اکبر. اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن جب شراب کو پیے گا تو ہم کہتے ہیں سو کے, ڈونٹ بی مین, اتنا مین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شراب کا نام بدل کر اس کو پیئیں گے اور ان کے ساتھ گانے والیاں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا. جیسے پچھلی قوموں کے اوپر مسخ کی کیفیت ہوئی, اس طرح امت مسلمہ کے ساتھ بھی ایسی ہوگی. تو لہٰذا ہم سب کو یہاں اللہ تعالیٰ ایک پیغام دیتے ہیں کہ تم متقی بنو. متقی انسان پیپل کانشیس نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, وہ گاڈ کانشیس ہوتا ہے, اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے. پھر آخری حصہ ان آیتوں کا اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں تقویٰ کے مختلف درجے بتا دیے. آپ آیت نمبر 93 کو ہائی لائٹ کر لیں, اور اسی کا میں نے آپ کو ٹاپک لکھایا تھا, تقویٰ کے مراحل. تقویٰ کیا ہے؟ خود کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھنا. جتنی تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا انسان اوپر اٹھے گا. آپ اپنے ملازم کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس کام کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح جو شخص اپنے سامنے اللہ کو پائے گا, اللہ کو اپنے اوپر موجود پائے گا, وہ اپنے کاموں کو اچھا کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ایک دولت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا تقابل کر کے دکھاؤں گی کہ دنیا میں ایک شخص ہے, اس کی 25,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے, سستا کپڑا بھی خرید لیتا ہے, اس کو سستی سی کرسی بھی پسند آ جاتی ہے کیونکہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے. ایسے ایسے کیا ہوتا ہے کہ اس کی 50,000 تنخواہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جو ہی تنہا بڑھتی ہے نا, سورس آف منی انکریز ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے. پہلے موٹی وائل بھی اچھی لگتی تھی, اب لان بھی موٹی لگنے لگی. پہلے 200-300 کا سوٹ لے لیتے, اب 1,000 کا لینے لگتے ہیں. اب ہمیں چبھنے بھی لگتا ہے, پہلے کبھی نہیں چبھا تھا, لیکن وہ سمے دولت چبھ رہی ہوتی ہے نا جو گھر میں پڑی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جب 50 سے ذرا 1 لاکھ کی بات آ جائے, آپ بریزے سے نیچے ہی نہیں جاتے. تو آپ کہتے ہیں میں تو پیور کے بغیر پہنتی نہیں ہوں. پھر الرجی اور نہ جانے کس قسم کی کباختیں آتی ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے نا. پہلے وہ چیز جو آپ کو اچھی لگ رہی تھی, اب وہ اچھی کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ اب آپ کے پاس مال ہے. بالکل اس کو ساتھ ساتھ چلائیے تقویٰ کے. تھوڑا تقویٰ ہوتا ہے نا انسان کے اندر, تو اس کو اپنی بیکار سی پڑی ہوئی نماز بھی اچھی لگتی ہے. شکر ہے پڑھ تو رہی ہوں نا. لو اچھا, وہ کوئی بھی کام غلط کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں چلو اچھا دوسروں سے تو اچھی ہوں. لیکن جب تقویٰ بڑھتا ہے, تھوڑا سا بڑھتا ہے, تو اپنی نماز لگتی ہے, یہ نماز ہے, استغفر اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرا مقام رہتا ہوگا. پھر اس کو اپنی نیکیاں اچھی نہیں لگتی, پھر وہ ہر دن اپنا ایک دن اچھا اور اچھا اور اچھا کرتا ہے. جس طرح مال کے آتے آتے گھر سجنے لگتا ہے نا, ضروریات کے بعد پھر تعیشات پہ آنے لگتا ہے انسان, پھر جب ضرورت پوری ہوتی ہے تو خواہشات ابھرنے لگتی ہیں. اسی طرح جب تقویٰ آتا ہے نا, پھر انسان اپنے آپ کو سجاتا ہے, پھر وہ صرف فرائض پہ نہیں رہتا, پھر وہ سنتوں پہ آتا ہے, پھر وہ نوافل پہ آتا ہے, پھر وہ پیوریفیکیشن آف سول کرتا ہے, اور اس طرح بندے کا دل اتنا سجتا ہے, پھر اس کا تقویٰ کا زادو تقویٰ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ سب سے بہترین جوڑا اپنا رکھ لیتا ہے اس دن کے لیے جس دن اس کو قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے, اور جس دن اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. دنیا میں ہم نے جس بندے سے ملنا ہوتا ہے اس کے موافق کپڑے پہنتے ہیں, جس جگہ جانا ہوتا ہے جیسی پارٹی جیسا ماحول جیسی شادی ویسے کپڑے پہنتے ہیں. تو متقی کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ملاقات کے لیے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا چاہتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں وہ پہن لوں جو لوگوں کو اچھا لگے, اور کل اللہ کے سامنے جاؤں تو میں پھٹے پرانے چیتھڑوں میں ہوں. اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کے لباس سے مزین کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو, اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے. جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں گے, خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو یا جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے, اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے, خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا, اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا, اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے. یہ ہے آیت نمبر 94 سے 95. ان کا عنوان کیا ہے؟ آزمائش ہمیشہ پسند کی چیز پر آتی ہے. ان آیات میں شکار کی بات ہوئی. ہمارے لیے یہ ٹاپک کوئی اتنا زیادہ ہاٹ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی اس کا رواج نہیں, لیکن جہاں یہ قرآن اتر رہا تھا تو عربوں کی گھٹی میں شکار پڑا ہوا تھا. دو وجہ سے شکار کرتے تھے, ایک تو گوشت حاصل کرنے کا واحد مین تھا, उनको खुद शिकार करके खाना पड़ता, उनके पास इस तरह दुकानें नहीं सजी होती थी कि आप हलाल मीट ले और आप खा लें, लिहाजा गोश्त के लिए लेते थे, फिर उसका गोश्त बेचते थे, इनकी इकोनॉमिक्स थी। और तीसरी बात है ये कि इनकी हॉबी थी, यानी उनके हाथों में इस तरह नेजे और तीर तलवार रहते थे जैसे आज हमारे बच्चों के हाथों में सेल फोन या कंप्यूटर गेम्स होती हैं। अब होता क्या था कि जब किसी चीज़ की बंदे को आदत होती है ना, तो बाज़ दफ़ा उसकी एडिक्शन हो जाती है कि बंदा एक चीज से रुकना भी चाहे तो नहीं रुक सकता। ऐसे वक्त में जब बात हुई एहराम की हालत में शिकार पर पाबंदी की, तो ये इंसान के लिए एक आजमाइश बन गई। पीछे हम पढ़ चुके हैं एहराम की हालत में शिकार मना है। अब हम में से तो किसी को इसकी परवाह भी नहीं होगी क्योंकि हमने कभी किया नहीं, लेकिन एक ऐसा मौका आया कि सहाबा किराम एहराम की हालत में थे और बिल्कुल इतनी करीब अल्लाह ताला ने जानवर कर दिए, परिंदे उड़ उड़ के उनके पास आने लगे। असल में ये इम्तिहान था। अल्लाह हमेशा हराम के जरिए को करीब करके दिखाता है, वहाँ एक लगाओ तो 10 मिलेगा, हलाल में सारा दिन काम करते रहो हो सकता है एक के दो ना मिले। ये आजमाइश है, यही नाई तो मफहूम है कि इतने करीब जानवर आ गए थे कि हाथ बढ़ाते तो परिंदों को पकड़ते, उनके नेजों की जद में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इम्तिहान लिया। ऐसे वक्त में एक हाबी जो थे वो बगैर एहराम के थे, वो अपनी जूती सी रहे थे। अब जिसका एहराम नहीं वो उस जानवर को मार सकता है, और वो अगर मार के तोहफे के तौर में एहराम वालों को दे तो वो भी खा सकते हैं। वो सहाबे कराम जिन्होंने एहराम बांधा हुआ था वो तो उस जानवर को देख रहे थे, लेकिन जो सहाबे एहराम के बाहर थे उनकी नजर नहीं पड़ी थी, वो अपने काम में थे। अब ये कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरह देखें, लेकिन आपको पता है ना सिर्फ ये कि शिकार कर नहीं सकते बल्कि शिकार में मदद भी नहीं कर सकते। अब कोई खिंखार भी नहीं सकता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। इतने में खुद ही अचानक उन सहाबी की जब आंख उठी, ऊपर सामने उन्होंने जानवर देखा, फौरन अपना नेजा पकड़ा, उसको मारा, खाया, जिबा किया। अब जब जिबा किया, गोश्त उसका आया तो इनको दिया, तो ये खाने लग गए। कभी ये क्या बात है, उसमें तो तुमने मदद नहीं की। जब वो उठे तो जल्दी में अपना नेजा नीचे भूल गए। इनको कहा अल्लाह के बंदो नेजा तो पकड़ा दो, हम नहीं पकड़ाएंगे, हमें हराम में। ये है असल तकवा, ये है चौकीदार। और वाकई फिर वही हुआ कि जब अल्लाह के नबी को पता चला तो आपने कहा अगर उसमें से कुछ बचा हुआ तो मुझे तो मैं भी खाऊंगा। मतलब क्या है कि मैं यखाफहू बिलगैब। इन पूरी आयतों का यही खुलासा है कि बंदा अल्लाह से डर जाए बिन देखे। बात चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, बंदे की मनपसंद चीज से उसका हाथ रुक जाए। आप कह सकते हैं कि जो हुक्म यहाँ एहराम की हालत में जानवरों के बारे में है, वही हुक्म रोजमर्रा की जिंदगी में आम इंसानों के साथ मतलूब है। जब इंसान एक जानवर के लिए इतना पुरअमन बन जाता है एहराम की हालत में, तो क्या फिर वो दूसरे इंसानों से लड़ सकता है? एहराम के अंदर ये पाबंदी क्यों दी? ताकि जब तुम आम जिंदगी में गुजरो तो लोग तुम्हारी जुबानों के नेजों से महफूज रहें, लोग तुम्हारे तानों से महफूज रहें, लोग तुम्हारी तरफ से हमेशा इसी गम में ना रहें कि ये मेरी बहुत बातें पिक करती है, ये बड़ी पिकी है, देखना ये आ गई, अब देखना ये मेरे खिलाफ कितनी बातें करेगी। नहीं, ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। ये नमाज, रोजा, हज, उमरा, तवाफ, एतकाफ, ये सब एक बंदे को एक बादशोर इंसान बनाना चाहता है। कौन शख्स है कि जो किसी पर काबू पाने के बावजूद उसको छोड़ देता है इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ? और कौन है जो किसी को काबू पाकर उसको जलील कर अपनी ताकत के बल पे? मैं कहती हूँ शौर के साथ अगर एक उम्रा कर लिया जाए तो कभी को किसी पे जुल्म ना करे, कभी को किसी की गैबत ना करे, कोई कभी किसी को ताना ना दे, कोई कभी किसी के ऐब टटोलने के पीछे ना लगे। लेकिन क्या कहा जाए उन लोगों को जो हर साल हज और उम्रा करने के लिए तैयार, लेकिन आने के बाद वो इतने ही ज्यादा लोगों के लिए हॉरर बन जाते हैं कि जैसे खुली छुरियां चलती हैं, उस तरह इंसानों के हकूक के ऊपर इंसान हाथ डालने लगे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।